طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں اعظم قادری مدی سے عرض گزار ہوں، یہ بات سن 1989 یا 80 کی بات ہے. اس وقت ہم نورانی مسجد جس میں اس وقت ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس کی کمیٹی میں ہم لوگ کام کرتے تھے. اس وقت ہم نے نورانی مسجد میں اجتماع رکھا ہوا تھا جس میں حضرت صاحب کا بیان تھا. اس حوالے سے میں اور ہمارے دوست سید گلزار علی آپ کو گلزار حبیب لینے گئے تھے. ہم آپ کو اور آپ کے اسلامی بھائیوں کے لیے اسپیشل گاڑی کی تھی جس میں رفقا تقریباً آ گئے تھے، مگر گاڑی بھر چکی تھی اور تقریباً 60 سے 6 اسلامی بھائی باقی بچے تھے. حضرت صاحب ان کی وجہ سے رک گئے اور گاڑی کو روانہ کر دیا. پھر آپ نے وہ گاڑی روانہ کر دی اور سید صاحب کی سرپرستی میں وہ گاڑی چلی گئی. مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ عام پبلک ٹرانسپورٹ میں حضرت صاحب نورانی مسجد تشریف لائے اور میرا کرایہ بھی آپ نے ادا کیا. اب میں مدنی چینل پر جب آپ کی زیارت کرتا ہوں تو وہ یاد یا لمحات یاد آ جاتا ہے. حضرت صاحب آپ سے عرض ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مفرد فرمائیے.
آمین آمین. ماشاءاللہ پرانی یادیں تازہ ہوئی. اللہ کریم آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی، میری اور میرے گھر کے افراد کی، ہم سبھی کی بے حساب مغفرت کرے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی خوب مدنی کام کرتے رہے اور آپ کی آواز مجھے سنائی آپ نے ماشاءاللہ. اس کے شکرانے میں ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت فرما لیں.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کسی کے ہاتھ پر کالا تل ہو تو اسے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما.
میرے ہاتھ پر، ہاتھ کے پیچھے 4-5 تل ہیں، ادھر بھی ایک، ادھر بھی ہے، کئی تل ہیں میری ہتھیلی پر، چھوٹے 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 چھوٹے، نظر کم آئیں گے آ رہے ہیں.
جی یہ
ادھر بھی ہے، ادھر گھڑی کے پاس.
جی 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 یہ بھی آ رہا ہے. انگوٹھے کے نیچے جو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، درمیانی انگلی کے اور اس سے نیچے انگلی کے بیچ میں بھی ہے، وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو 2-3 تل نظر آ رہے ہیں.
مولانا فیض احمد اویسی صاحب نے اس کے تل کے تعلق سے کالا تل پورا رسالہ لکھا ہے. اس میں کچھ ہاتھ کے تعلق سے سوال کیا نا، ہاتھ پر تل میں اپنے منہ سے بولوں کیسے؟ لیکن ظاہر ہے کنفرم ہوتا نہیں ہے یہ کہ ایسا ہی ہو، ضروری نہیں ہے. ہاتھ پر تل بے حد باصلاحیت شخص کی پہچان ہے. اب یہ دیکھو الٹ ہو گیا نا، ایسے شخص کو دولت، عزت اور شہرت سبھی کچھ میسر آتا ہے. چلو اللہ عزت بھی دے، دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. دنیا میں عطا کی ہے، آخرت میں محروم نہ فرمائے. دولت بھی شاید میں سب سے دنیا میں مالداروں کا اگر رائے شماری یا کچھ ہونا تو شاید میں سب سے بڑا مالدار سر فہرست جو ہو نا، جو لوگ شاید ان میں میرا بھی نام آ جائے، اتنا مالدار ہوں.
اس کی کچھ تفصیل بھی بتا دیں مال وغیرہ کی.
میں تہدی سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مجھے مال جمع کرنے کا شوق نہیں ہے، اور یہ بھی خواہش نہیں ہے کوئی کروڑوں روپے میرے کو دے دے. اور میں میرا بہت بڑا بینک بیلنس ہوں، تو یعنی مال دولت کی تمنا دل میں نہ ہونا، یہ تہدی سے نعمت کی درس کر رہا ہوں الحمدللہ کہ یہ شاید بڑی مالداری ہے. اب جس کو حل میں مزید اور ملے اور ملے یہ تڑپ ہو تو اس کے ابھی اس کی مالداری کی ادھوری ہے نا, وہ مزید مالدار بننا چاہتا ہے, اور میری شاید کافی حد تک تکمیل ہے کہ نارا نہیں علم مزید کا. الحمدللہ میں بڑا امیر کبیر ہوں شاہ دو سرا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر سنت سے سوال ہے کہ صبر جمیل کے کیا معنی ہے, جواب ارشاد فرما دیں.
لباب الاحیاء, یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, لباب الاحیاء صفحہ پیج 308. صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت زدہ شخص لوگوں میں پہچانا نہ جائے. حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا صبر جمیل وہ ہے جس میں لوگوں سے شکوہ شکایت نہ ہو. یہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں جلد اول, یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ کی قتل القلوب جلد 2 پر ہے. مصائب و تکالیف کو چھپانا اور ان کی شکایت نہ کر کے راحت پانا بھی صبر ہی ہے, بلکہ یہ صبر جمیل ہے. منقول ہے کہ صبر جمیل ہوتا ہی وہ ہے جس میں کوئی شکایت ہو نہ کوئی اظہار. مختصر یہ کہ جب کوئی تکلیف پریشانی آئے تو خاموش ہو جائے, یعنی نہ کسی کو خود بتائے نہ ایسے چہرے پر ہاؤ بھاؤ اور آثار ہوں کہ دیکھنے والے کو یہ شو ہو کہ یہ تکلیف میں, ارادتن نہ ہو. اب بلا ارادہ کچھ ہو گیا وہ ایک الگ چیز ہے, جان بوجھ کر ایسا انداز اختیار نہ کرے گا لوگوں کو پتا چلے گا یہ بیچارہ مصیبت زدہ تکلیف میں آزمائش میں وہ ہمدردی کرے, تو یہ صبر جمیل بہرحال ہے تھوڑا دشوار. بولنے کو تو لوگ بول دیتے بہت بڑے گلے شکوے کے بمبار لگا کے پھر صبر کا بولے, ہاں بھائی صبر ہی کیا ہے, وہ بےچارے ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ صبر ہے کیا, وہ ایک کو بھی نہ بتائے, اپنے قریبی دوست کو بھی نہ بتائے, گھر کے کسی فرد کو بھی نہ بتائے, لیکن ضرورتاً بتانا تو پڑتا ہے, طبیب کو بتانا پڑتا ہے, کسی کو دعا کے لیے کہنا ہے تو بعض اوقات اس کو بتانا پڑتا ہے, وہ نہ بھی بتائے تو چل جاتا ہے. لیکن یہ کہ جیسے کہ میری ایک پریشانی ہے دعا فرمائے کہ حل ہو جائے, اب ایک پریشانی یہ بتایا تو صحیح کہ پریشانی ہے, لیکن ایک کون سی پریشانی ہے اس کی تفصیل بتانے سے وہ ایک زیادہ وہ ڈکلیریشن ہوتا ہے نا, صرف پریشانی بولا تو اتنا وہ اظہار نہیں ہو رہا, کم اظہار ہوتا ہے. یا میری جائز ایک حاجت ہے دعا کر دے کہ وہ پوری ہو جائے, اور یہاں نیت یہ ہو کہ میری فلاں پریشانی دور ہو جائے, تب تو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کسی کو. لیکن صبر جمیل یہ, بس اب یہ کرنے والے مزاروں میں چلے گئے, اب تو عام طور پر ایسے یہ خالی ڈبے بج رہے ہوتے ہیں, یہ جنرل بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں کہ صابرین سے دنیا خالی ہو گئی, ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ عام طور پر حالات ناگفتہ بے ہے, گلے شکوے کا بازار گرم ہے, جس کو دیکھو وہ شاکی ہے, شکایتیں کر رہا ہے, شکایت مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ پریشانی, یہ پریشانی, بیماری نہیں چھوڑتی, بچہ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, باپ بیمار, لیکن بلا ضرورت بھی لوگ ایک دوسرے کو یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں یہ باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی موبائل میں قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو اس کی طرف پیٹ کرنا کیسا, جواب ارشاد فرما دیجیے.
قرآن کریم کتاب کی صورت میں, جیسے قرآن کریم کتاب ہوتی ہے نسخہ, تو وہ تو اگر آپ پڑھیں گے نا پیٹھ پیچھے کسی کے, تو یہ تو ظاہر ہے کہ بے ادبی, عرفن کوئی بھی اس کو سمجھدار آدمی پسند کرتا بھی نہیں ہے, اور لوگ اس پر ہمارے ہاں تو کرتے بھی نہیں ہے پیٹھ, وہ ادب کرتے ہیں, تو یہ تو بے ادبی ہے. لیکن موبائل پر کوئی پڑھ رہا ہے تو بیچ آگے والے کو کیا پتہ کیا پڑھ رہا ہے, پھر دیکھنے والے بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ قرآن شریف کو پیٹھ ہو رہی ہے, تو یوں مطلب یہ اس کو بے ادبی کسی نے کہا ہو اب تک کسی عالم نے سنا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہتے ہیں؟
انہوں نے قریش کے لہجے پر سب کو جمع کیا. جامع القرآن کہنے کی وجہ اعلی حضرت نے یہ تحریر فرمائی. میں مزید اس پہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو کافی اعلی حضرت نے بہت پیارا اس میں لکھا ہے. فتح و رضویہ شریف جلد 26 پیج نمبر 441 پر ہے. اصل جمع قرآن تو بحکم رب العزت حسب شاہد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو لیا تھا, یعنی اللہ کے حکم سے اصل جو قرآن کا جمع ہونا ہے وہ تو ہو لیا تھا. ساری سورتوں کا ایک جگہ پر کرنا یعنی اکٹھا کرنا باقی تھا. امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کیا. پھر اس جمع کیے ہوئے فرمودہ صدیقی کی نقلوں سے صفین پیجز بنا کر امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اسلامی شہروں میں شائع کیا اور تمام امت کو اصل لہجہ قریش پر مجتمع ہونے کی ہدایت فرمائی. نیک صاحب قریشی لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کی ہدایت کی. اس وجہ سے وہ جناب یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کہلائے. ورنہ حقیقتاً جامع القرآن رب العزت جل جلالہ ہے. صلو علی الحبیب
علی محمد. آج 21 ماہ رمضان ہے اور مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شب شہادت ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے, وہ شیر خدا سے کیا مراد؟
یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسد اللہ کا لقب دیا. اسد اللہ کا اردو ترجمہ شیر خدا, یعنی یہ بہادر بہت تھے. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, شیر بہادری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیر بہادر ہوتا ہے, بڑا بہادر جانور ہے. یہ تو دوسرے کا کیا ہوا شکار بھی نہیں کھاتا, شیر اپنا شکار کرتا ہے اور جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے. تو یہ ہے تو ایک جانور, تو کسی بہادر کو یہ کہا یار شیر بہادر ہے بہت بڑا, تو یوں شیر خدا. یعنی جو لوگ سگے مدینہ پر اعتراض کرتے نا کہ یہ سگے مدینہ کیوں کہتا ہے, انسان ہو کر یہ اشرف المخلوقات ہو کر اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے سگ, تو سگ یہ وفادار کے معنی میں لیا جاتا ہے. بزرگوں نے بھی اپنے آپ کو کہا ہے انکساراً. تو یہ کہ شیر بھی اگر ہے تو انسان تو نہیں ہے نا, اشرف المخلوقات تو انسان ہی ہے. لیکن یہ کہ اسد اللہ کے لقب نے سگے مدینہ کے ٹائٹل کو تحفظ فراہم کر دیا. جو سمجھنا تھا وہ سمجھ گئے, جو نہ سمجھے ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا, سمتنی حیدر, یعنی میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا, تو حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے.
سبحان اللہ, حمزہ کا معنی بھی شیر ہوتا ہے
جی,
اور حمزہ کو لقب بھی ملا تھا پھر جی. اسد اللہ و رسول ہی
جی,
اللہ اور اس کے رسول کے شیر.
نعرے حیدری
یا علی,
نعرے حیدری
یا علی,
نعرے حیدری
یا علی, کرم اللہ تعالی
وجہ الکریم. حسن رضا بھی لگائے گا
نعرے حیدری
یا علی,
نعرے حیدری
یا علی,
آپ لگا
نعرے حیدری
یا علی.
اپنے حسن رضا بولو, نعرے حیدری بولو, بولو یا علی صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
وسلم. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کیا بہت ساری کرامات ثابت ہیں.
بے شک کرامت تو ان کی دو ماشاءاللہ صاحب کرامت.
کس چیز کا زیادہ ذکر کیا جائے, شجاعت کا کہ سخاوت کا؟ کیونکہ اگر سخاوت کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو اللہ اللہ جو سخاوت ان کے دربار سے ہوتی تھی اور یہ جو سخاوت فرما دیتے, سخاوت کے ساتھ ساتھ جو ایثار ان کی بارگاہ سے ہوتا تھا, اور شجاعت کی بات کرتے ہیں تو پھر شجاعت تھی.
سبحان اللہ
کتنی خوبیوں کے مالک تھے.
ہاں مطلب ظاہر ہے کہ کافی خوبیاں ان کو اللہ کی رحمت سے عطا کی گئی تھی. کس کس کا تذکرہ کریں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نفاق کی نشانی کیا ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیجیے.
اول تو نفاق ہے کیا, ایک تو نفاق فی الاعتقاد تو وہ تو الگ چیز ہے کہ وہ تو کافر ہے. وہ اس دور میں تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں, یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے اندر اس کے کفر تھا, ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, تو وہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کے کفر کا تو پردہ فاش کر دیا تھا, نام لے لے کر ان کو مطلب ڈکلیئر کر دیا تھا, نکال دیا تھا. ایک وقت آیا جب تو اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس میں ابھی ممکن تو ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہو, لیکن زبان سے مسلمان کہتا ہو اپنے آپ کو, اندر اس کے کفر بھرا ہوا ہو, لیکن ہم جب تک یعنی کہ ہم اپنے اٹکل سے قیاس سے اس کو منافق نہیں کہیں گے جب تک اس کا کوئی مطلب ظاہر نہ ہو, اس سے کوئی اس طرح کی بات کہ جس سے یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعی اندر سے مسلمان نہیں ہے.
جی
جب ظاہر ہو جائے گا تب منافق کہیں گے. لیکن اب یہ کہ نفاق فی العمل, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اندر میں کچھ ہوتا ہے. آئیے تشریف رکھیے, اور بڑی خوشی بھی آپ بڑے عرصے کے بعد نظر آئے, اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ کہاں ٹپک پڑا یار, اب ٹلتا نہیں ہے جاتا نہیں. تشریف رکھیے نا, اور بکیے نا. یہ سیدھے سیدھے مطلب نفاق پہ عمل ہے کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ ہے, زبان پر کچھ ہے, ظاہر کچھ باطن کچھ, یہ بھی ایک نفاق ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. بلکہ اس میں تو وہ جھوٹ کی بھی کہیں جھوٹ پایا جائے گا, کہیں نہیں بھی پایا جائے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے امیر اہل سنت, اس شعر کی وضاحت فرما دیں.
مولا علی نے
اللہ عزت کا یہ شعر ہے, یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نماز عصر قربان کی, جو کہ سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے پانچوں نمازوں میں, سب سے افضل نماز عصر کی نماز ہے, وہ قربان کر دی. یہ اصل مقام صحبہ پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر کے دوران رکے تھے, اور شام کا وقت تھا, عصر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادا فرما چکے تھے, اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مبارک زانو پر اپنا سر انور رکھ کر آرام فرمانے لگے. حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی عصر کی, سورج غروب ہو گیا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی کہ نبی کا دل نہیں سوتا, صرف آنکھیں سوتی ہے, اور نبی کا سونے سے وضو نہیں جاتا, یہ بھی ذہن میں رکھے, صرف آنکھیں سوتی ہیں ان کی. خیر تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا, علی نماز عصر پڑھ لی؟ یا رسول اللہ نہیں پڑھی. سورج تو ڈوب چکا ہے. تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا فرمائی اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا, عصر کا وقت ہو گیا, اور آپ نے عصر کے وقت کے اندر نماز عصر ادا کی, پھر سورج جو تھا وہ ڈوبا. اس معجزے کا ذکر اس شعر میں میرے آقا اعلی حضرت نے کیا ہے.
میرے سامنے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہدایت کی بخشش ہے, اور اس میں سلام میں کچھ اشعار ہیں, مگر ان کے معنی اگر پتہ چل جائیں تو پھر پڑھنے والوں کو شاید زیادہ اس میں سرور آئے. میں چاہ رہا آپ سے اس کے معنی لے لوں. تین چار اشعار ہیں, وہ میں آپ کو بیان کروں گا. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین, ساقی شیر و شربت پہ لاکھ سلام.
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی منقبت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں یہ اللہ کے شیر ہیں, اشجع الاشجعین بہادروں کے بھی بہادر ہیں, شجیع مانے بہادر, اور اشجع تمام بہادروں سے بڑھ کر سب سے بڑے بہادر. پھر ساقیے
شیر و شربت,
شیر و شربت پہ لاکھ سلام,
یعنی کہ ساقی مانے پلانے والا, یعنی دودھ اور شربت پلانے والے مولا علی پر لاکھوں سلام.
اس کا پہلا لفظ جو ہے نا مرتضی, وہ بھی خوبی ہے, یعنی یہ آپ کا وصف ہے نا. مرتضی کا مطلب وہ کہ جس کو پسند کیا گیا,
سبحان اللہ,
رضا سے جس کو چن لیا گیا, پسند کر لیا گیا,
سبحان اللہ. یہ بھی لقب ہی ہے مرتضی.
ایک اور ہے اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام.
اصل من تو بنیاد,
اصل نسل صفا
یعنی کہ مقدس نسل کی بنیاد,
وجہ وصل خدا
اللہ تعالی سے ملانے والے, وجہ اس کا سبب بننے والے.
باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام.
ولایت باب فصل ولایت, یہاں فصل سے مراد وہ ایک تو فصل فاصلہ, یہاں یہ تو نہیں ہو سکے گا. ولایت کی فصل
کھیتی
کا پھل اگنا, سبزہ اگنا. باب میں دروازہ,
دروازہ.
باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام, انہیں ولایت کی لہلہاتی فصل کے باب پہ لاکھوں سلام.
شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن,
سبحان اللہ,
پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام.
شیر شمشیر زن, یعنی یہ بھی بہادری کی ایک مطلب صفت ہے کہ ایسا شیر کہ جس نے تلوار سونت کر رکھی ہے, نکال کر رکھی ہے, تلوار لہرا کے رکھی ہے. شیر شمشیر زن
شاہ خیبر شکن,
وہ علی کہ جس نے خیبر کے قلعے کے پرچے اڑا دیا, توڑ دیا اس کا دروازہ, اٹھا کے اکھاڑ کے رکھ دیا.
پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اچھا میں آپ بیان کر رہے ہیں نا, میں دیکھ رہا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. آپ بیان کرتے کرتے نا آپ نے مٹی جیسے بنائی ہوئی ہے نا, آئیے جیسے ان کا ذکر کرتے کرتے بھی لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے.
شیر کا ذکر ہو رہا ہے نا, پرتو مانے سایہ, پرتوے دست قدرت,
قدرت پہ لاکھوں سلام.
یہ دست قدرت تو خیر اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے, لیکن دست قدرت اللہ کی قدرت حمایت, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حمایت, اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے, اللہ پاک قوی ہے, ان کی مطلب قوی, ان کے قوی کے قوت کے گویا یہ بزر ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے مولا علی کے بہادری سے,
ماشاءاللہ. یعنی یوں ایسا لگتا ہے جب خود ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست عاشق مولا علی دے, کیا شان.
اعلی حضرت تو اہل بیت کا, تو انہی سے تو ہم کو مطلب سیکھنے کو مل رہا ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میرا نام محمد عمر رضا ہے, میں آج آپ کو انعام سنانا چاہتا ہوں. ہر صحابی نبی جنتی, جنتی فاطمہ اور علی
جنتی, جنتی
امام حسین بھی جنتی, جنتی شان یا نبی جنتی.
گھر میں کھانا بناتے وقت خوشبو وغیرہ مسالہ بناتے وقت جو خوشبو اگر آتی ہے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟
صرف خوشبو سے تو نہیں ٹوٹے گا، خود بخود جو خوشبو آ رہی ہے اگر دھواں ارادتاً قریب کر کے جیسے ناک میں چڑھایا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ ناک میں چڑھ گیا تو چڑھائیں گے تو چڑھ ہی جائے گا سر.
کیا تراویح کی جگہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نماز ادا ہو جائے گی، کیا تراویح نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا؟
تراویح تو سنت الموقع ہے، یہ تو پڑھنی ہے کیونکہ اس کا وقت فکس ہے، اس کے بعد یہ پڑھی نہیں جاتی نا. صبح صادق کے بعد تو نہیں پڑھ سکتے، راتوں رات اسی دن کی اب پھر کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، وہی تراویح تو نہیں آئے گی، پھر گیا وقت پھر ہاتھ آتے نہیں. تو تراویح پڑھے، قضا نمازیں بھی کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، نہانے سے وضو ہو جائے گا؟ اگر کسی نے نہانے کے بعد وضو کیا تو اس کو کہنا یہ جہالت کی نشانی ہے، ایسا کہنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجئے.
اگر پورا غسل کسی نے کیا ہے تو اس کا تو ساتھی وضو تو ہو گیا، تو اب دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اب جس نے وضو کیا غسل کے بعد اور اس نے یہ سمجھ کر وضو کیا کہ غسل کرنے سے وضو نہیں ہوتا، تو یہ ایک معلومات کی کمی کی وجہ سے تو ہے. اس کو اگر کسی نے جہالت کہا تو یہ یوں تو درست ہے، لیکن کہنے سے اس کا دل دکھا ہے تو اس نے اس کو اس طرح نہ کہا جائے مطلقاً، لیکن کسی فرد کو کہیں گے نا تم نے یہ کیا جہالت ہے تو دل دکھے گا، تو اس لیے وہ اچھے انداز میں اس کو بتایا جائے، مسئلہ بتا دیا جائے کہ غسل پورا جب کر لیا واقعی غسل کیا تو وضو اس کے ساتھ ہو گیا، دوبارہ کر رہی ہے حاجت نہیں ہے.
میرا نام معلوم فاطمہ ہے، میں چنور سے عرض کر رہی ہوں، مجھے آپ کا مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے، میں اس کو بہت شوق سے دیکھتی ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے میرے نام کا مطلب بتا دیں، معلوم فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟
مریم کے معنی عبادت گزار خاتون، یعنی عبادت گزار عورت، خاتون میں سے نیک عورت کو بولتے ہیں صحیح معنوں میں اگر یہ مانا اس کے، تو عبادت گزار خاتون. اور فاطمہ کا معنی جہنم کی آگ سے چھڑانے والی.
یہ کہنا اللہ پاک بے پرواہ ہے،
بے نیاز ہے، غنی کے معنی ہے بے نیاز، یہاں پر کہ اللہ غنی ہے بے
بلکہ
نیاز ہے.
عوامی طور پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ بے پرواہ بادشاہ ہے، یہ عوامی جملہ ہے.
ہمارے ہاں اگر اپنے لیے بے پرواہ ہوتا ہے نا تو یہ غفلت کے معنی میں بھی آتا ہے، اس کو پڑھی نہیں ہے، بے پرواہ لاپرواہ ہے آوارہ ہے، تو یہ الگ چیز ہے. اور اللہ کے لیے جب یہ لفظ بولا جائے گا تو وہ کسی کی بھی حاجت نہیں ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، وہ بے پرواہ بادشاہ ہے.
اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال کرتے شیطان تو ایک ہوتا ہے، لیکن یہ ہر آدمی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟
شیطان کی اولاد بھی ہے، شیطان کی ذریت بھی ہے، اور وہ ایک نہیں ہے، اس کی پوری ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، ایک کا بھی قول ہے کہ وہ ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی ہے کہ اس کی پوری ٹیمیں ہیں، اور مختلف شیطان مختلف گناہ کروانے پر ان کی ڈیوٹیاں بھی ہیں.
اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال آیا ہے، کیا توبہ توبہ بولنے سے توبہ ہو جاتی ہے یا اس کے بھی کچھ مخصوص الفاظ ہیں؟
جیسی نیت، گناہ ہوا توبہ، میری توبہ توبہ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، ہے تو توبہ ہی.
حضور اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کو نماز میں چھینک آئے تو کیا وہ شیطان کی طرف سے ہے؟
یہ تو ہے، لکھا تو ہے
نماز میں چھینک،
نماز میں چھینک آ رہا شیطان کی طرف سے.
ایک پریشانی والا سوال کیا ہے، کہتے ہیں اگر شادی کی محفل میں بلی آ جائے تو کیا ہم اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟
کہیں
اکثر شادی ہالوں میں بلیاں آ جاتی ہیں،
کہیں آپ دعوت میں گئے ہوئے اور بلی آ گئی تو سارے بغیر دعوت کے آئیے، بغیر دعوت کے کسی کی دعوت میں
جانا نہیں
ہے، اجازت نہیں ہے، تو اس کو کھلا نہیں سکتے. ہاں جس نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا، مالک جو اس کا اصل مالک ہے وہ بھلے سب سے عمدہ بوٹی قورمے میں سے نکال کر بلی کو پیش کر دے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے، ہم نہیں کھلا سکتے.
ٹھیک ہے، کسی نے چوری کی اور قرآن پاک پہ جھوٹا ہاتھ رکھ دیا، اب اس کا کفارہ ادا کیسے کرے؟
قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کا کفارہ تو نہیں ہے، ساتھ میں اگر الفاظ قسم کے کھائے ہیں کہ میں نے چوری نہیں کی تب بھی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ماضی کا ہے. دیکھیں یہ ہو چکا ہے، جو ہو چکا ہے اس کا کفارہ نہیں ہے، توبہ ہے. اور یہ ہے مطلب یہ بہت غلط کیا اس نے، اگر چوری کی تھی اور قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر ہی خالی کہا قسم نہیں بھی کھائی، تب بھی اس کو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑائے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. جھوٹ تو بولا نا اس نے کہ میں نے چوری نہیں کی.
سلام زینب اتاریہ ہے، میں کلفٹن سے بول رہی ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح نماز کی چار رکعت ایک ساتھ پڑھنی ضروری ہے یا دو دو کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ میری میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں، جزاک اللہ خیر.
صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ اس میں تو چار اکٹھی پڑھنے کا طریقہ ہے، دو دو الگ کر دیں گے تو صلاۃ التسبیح نہیں کہلائے گی. حدیث پاک میں جو طریقہ ہے اسی کو مطلب عمل میں لانا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں دوست کیسے بنانے چاہیے؟
اللہ اللہ، دوست ایسا ہو کہ جو جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کی باتوں سے ہماری نیکیاں بڑھیں، توبہ کی طرف رغبت ہو، آخرت بہتر بنانے کا جذبہ پیدا ہو. اگر ہم بھول کریں تو ہم کو یاد دلائے، یعنی کہ گناہ کریں تو وہ ہم کو سمجھائے، توبہ کی ہم کو تلقین کرے، نیکیوں میں سستی کریں تو ہمارے اندر چستی پیدا کرنے والی نصیحت کرے، نیکی کی دعوت دے. تو اسی کو دوست بنانا چاہیے، باقی ایسا دوست نہ ہو کہ ہم کو نیکیاں بھلا دے، گناہ میں پھنسا دے. آج کل دوستیاں اکثر وہ نیکیوں سے دور کرنے والی اور گناہوں میں پھنسانے والی ہے. غیبتیں، تہمتیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، گناہ بھری باتیں، گالی گلوچ، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ دوستیاں جو ہے نا، ایسی صحبتیں تو ویسے جائز بھی نہیں ہے. گناہ بھرے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے، قرآن کریم نے منع فرمایا. اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق. یہ تینوں کیٹیگری ایسی ہے کہ ان میں نہ بیٹھا جائے، ان کی صحبت اختیار نہ کی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے آخری نبی ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے.
بالکل، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو حدیث پاک میں
بہت ساری حدیثیں، 30 کے قریب حدیثیں، یعنی متواتر ایک طرح سے حدیثیں ہیں کئی معنی کے اندر.
اور یہ فائنل مطلب ہے نا کہ ضروریات دین میں سے، کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی کسی کو مانے یا ممکن مانے کہ نبی آ سکتا ہے تب بھی کافر ہو جائے گا، اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں اس کا. بھلے وہ اپنا کو مسلمان کہے، اسلامی نام رکھے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ جب تک توبہ کر کے آخری نبی تسلیم کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے ایمان دوبارہ نہیں لائے گا، اس وقت تک یہ کافر ہی رہے گا. اسی پر مرا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں رہے گا. جیسے ہمارے دور میں مشہور طبقہ ہے قادیانی، یہ کافر ہیں، کھلے کافر، مرتد ہیں، تو یہ مطلب آخری نبی نہیں مانتے. غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو اس لیے یہ مسلمان نہیں ہے. بھلے مسجدیں بناتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھتے ہیں، اپنا نام مسلمانوں والا رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پہلا سوال تو میں یہ کروں گا کہ جو شارٹ کٹ زندگی بن گئی ہے، شارٹ کٹ زندگی، کیا یہ ٹرینڈ ٹھیک ہے؟ کیا یہ انداز ٹھیک ہے؟ اور دوسرا آبویسلی کہ دین میں بالخصوص آج کل کا نوجوان طبقہ جس کی بنیادی اسلامی تعلیم ہی مکمل نہیں ہوتی، نہ اس کی اس بات پہ توجہ دی جاتی ہے، وہ اپنے تعلیمی ادارے میں جاتا ہے، اس سے سائنس کی بات کی جاتی ہے، اسے اس کے نمبر پوچھے جاتے ہیں، وہ اکیڈمی جاتا ہے وہاں پر بھی یہی باتیں پوچھی جاتی ہیں، ماں باپ بھی اس کے اسکول کے ریزلٹ کارڈ کو دیکھتے ہیں، اس کی اسلامی تربیت پہ توجہ نہیں ہے، وہ بخلا کے نکل آتا ہے باہر اور وہ اپنی طرف سے ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کہ میں خود سے ڈھونڈ، وہ خود سے ڈھونڈنے کے پیچھے جب جاتا ہے تو یہ دکاندار شارٹ کٹ والے بیٹھے نظر آتے ہیں اور وہ پھر کیا حال ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے آج ہماری آپ رہنمائی فرمائیں.
شارٹ کٹ بعض صورتوں میں تو مفید تو ہوتا ہے، جیسے وہ راستہ لمبا تھا تو مختصر راستہ لے لیا، بعض اوقات ضرورت بھی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے مکان بنایا فیضان مدینہ کے بالکل متصل اور ہم نے شارٹ کٹ نکالا شرعی رہنمائی کے ساتھ کہ اپنی عمارت سے ہی اندروں اندر چل کے ہم فیضان مدینہ میں داخل ہو جاتے ہیں، کہ باہر نکلنا ہمارے لیے وہ سیکورٹی ایشو ہے. یہ شارٹ کٹ ہمارے لیے مفید ہے کہ جان بچانے کے لیے ایک ذریعہ ہے، لیکن ہم نے جو بھی کیا یہ رہنمائی لے کر شرعی طور پر کیا. اس طرح اور بھی کئی شارٹ کٹ ہو سکتے ہیں کہ جو مطلب یہ کہ مفید ہوتے ہیں، لمبا راستہ چھوڑ کر چھوٹا راستہ کیا تو ذرا ٹائم تو بچتا ہے اس سے اور ٹائم بچانے میں حرج بھی نہیں ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ جیسے برگر اور پیزا وغیرہ شارٹ کٹ میں یہ کھا لیا، آیا یہ ٹائم بچانے کے لیے کرتے ہیں یا ٹیسٹ لینے کے لیے کرتے ہیں؟ وہ پیزا جو ہے نفس کو پسند، وہ برگر نفس کو پسند، گھر کا وہ کھانا جو ہے وہ مزہ نہیں دیتا، شاید یہ بھی وجہ ہوتی ہوگی. ورنہ یوں ٹائم بچانا ہر بار مقصود نہیں ہوتا، ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، ایک ہفتے مارتے ہیں دو دو گھنٹے تک سوشل میڈیا پہ لگے ہی رہتے ہیں، ہر سانس روک کے مبالغہ کر رہا ہوں، لگ گئی ہوں ان کو دنیا مافیا کا ہوش ہی نہیں ہے، تو کیا یہ شارٹ کٹ میں سمجھیں گے؟ یہ تو کوئی بہت ہی مصروف شخصیت ہو نا، جیسے کہ کوئی مفتی ہے، تو مفتی اتنی مصروفیت ہے اس کی فتوی لکھنے کی کہ اس کو سنت موقعہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے. تو ایسے مصروف مفتی کو جو اس وقت کی فتوی لکھیں گے، اس کے لیے فجر کی سنتوں کے علاوہ یہ جو سنتیں ہیں ظہر میں تو مغرب میں تو عشاء میں، ان کی رعایت ہے کہ ان کو بھلے ہی نہ پڑھیں، ان کو معافی ہے کہ یہ فتوے لکھے ہیں امت کی رہنمائی. ایسے مصروف مفتی کم ہوتے ہیں، اعلی حضرت تھے ایسے مصروف مفتی تھے، خود فرماتے ہیں پھر بھی فرماتے ہیں کہ میں سنتیں پڑھتا ہوں، چھوڑتے نہیں تھے، حالانکہ اجازت ان کے لیے ایسی مصروفیت تھی. تو اب یہ کہ ایسے حضرات جو نے شارٹ کٹ نکالتے ہوں گے جبھی تو سنت خیر موقع تھا بھی پڑھ لیتے تھے.
ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ کسی ملک کے اندر ایک صدر تھا، وہ دو دفعہ صدر بنا، پانچ پانچ سال کے لیے یا آٹھ آٹھ سال کے لیے غالباً، اور وہ پچاس سال کی عمر میں ختم ہو گیا، یعنی اس کا دور ختم ہو گیا، وہ شہرت وہ ساری اتھارٹی وہ سارا عہدہ ختم ہو گیا. اسی ملک میں جو دوسرا بندہ آیا وہ پھر ستر سال کی عمر میں صدر بنا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کا کوئی ٹائم بھی ہوتا ہے جس کا وہ انتظار کرے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. جس طریقے سے دو بندے جا رہے ہیں، اب وہ دو بندے جا رہے ہیں ان کا سفر زندگی کا تو چل رہا ہے، ایک بندہ چاہتا ہے کہ مجھے وقت سے پہلے مل جائے، یعنی اس کا وقت آئے گا یا ابھی تک آیا نہیں یا جو حساب کتاب ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے وقت سے پہلے مل جائے، اور اس طریقے سے وہ پھر شارٹ کٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ حال کہ وہ اس چیز کا انتظار نہیں کر رہا، صبر نہیں کر رہا، ایک طرح سے بغاوت کر رہا ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے جا رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ باہر کے ملک سے ڈگریاں لے کر آتا ہے، اور باہر کے ملک سے ڈگریاں لا کے وہ بے روزگار پھر رہا ہے، اپنے ملک سے نارمل سے ڈگری لی ہے، اچھی سی نوکری مل گئی، آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. ایک بندہ بہت عرصے سے کاروبار کر رہا ہے، دوسرے نے آج کاروبار شروع کیا، پیسے ڈوب گئے، اس کا دل ہار جاتا ہے. تو یہ بھی حضور ہوتا ہے کہ ہر بندے کا کوئی وقت ہے جس وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے.
موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے. اب زیادہ ڈگریاں جو لایا اس نے شارٹ کٹ تو نہیں کیا، تو لمبا روٹ اختیار کیا ہے، اور اس سے کہ نارملی ڈگریاں لے کر نوکری پہ لگ گیا اور اب ترقیاں کر رہا ہے. شارٹ کٹ تو اس نے کی نا, اور ترقی بھی کی اس نے. تو جیسا موقع, اب جیسے کہ اسکوٹر کی ڈرائیونگ کرنی ہے یا کار کی ڈرائیونگ کرنی ہے, اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی عمر کی ضرورت نہیں ہے, نہ لمبی چوڑی مطلب اس کے لیے کوئی پریکٹس ہے. کسی کو ٹرین کا ڈرائیور بننا ہے, ٹرین کا ڈرائیور آپ کو جوان نہیں ملے گا, وہ ملے گا یا ڈیڑھ عمر کا, کہ برسوں تک وہ اس کی پریکٹس وہ کرتا رہے گا اور پھر جا کر یہ ٹرین چلا سکے گا. شاید ہوائی جہاز سے مشکل ٹرین چلانا ہو, اس لیے کہ ہوائی جہاز کے پائلٹ جوان ہوتے ہیں, ان میں جوان نہیں ملے گا آپ کو, یہ ادھیڑ عمر میں ہی ملے گا. اس میں زیادہ مطلب پیچیدگیاں ہیں, ٹرین چلانے میں خطرات ایسے ہیں کہ کھائیاں راستے میں جو آتی ہیں نا, یہ ڈرائیور کے ساتھ کمزور دل کا آدمی بیٹھ نہیں سکتا. اب یہ کہیں ٹرین میں بیٹھنے سے ڈریں گے لوگ, ان کو پتا نہیں ہے. یہ نا کھائیاں آتی ہیں راستے میں, کھائیوں پر پٹریاں بنی ہوتی ہے اور اتنی وزن دار ٹرین ان پر چل رہی ہوتی ہے, چک 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 چک. تو اگر یہ دیکھ لے گا تو دل چک چک کے ساتھ دھک 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 شروع کر دے گا, اب گئی کہ گئی, اب کلٹی ہوئی ٹرین, یہ صرف پٹری پر ہی ہے, اتنی وزنی ٹرین جا رہی ہے. لیکن وہ نکال جاتا ہے, اس کو پریکٹس ہے. اس میں اگر شارٹ کر کے کسی نے حماقت کی, کسی نوجوان کو سونپ دی ٹرین, تو خود بھی ڈوبے گا دوسرا کو بھی لے ڈوبے گا. تو یہاں شارٹ کٹ یہ خطرناک ہے. تو یہ جیسا موقع, جیسی ضرورت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, کیونکہ میری ایک آنکھ آرٹیفیشل ہے, کیا روزے کی حالت میں آنکھ نکال کے دوائی کے ساتھ واش کر کے اس کو آنکھ میں لگا سکتے ہیں, اور اگر آنکھ کو پانی لگا ہوا ہو کیا پھر بھی آنکھ میں لگا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں, اور کوئی آنکھوں کے حوالے سے وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں, دعا بھی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا.
وعلیکم اللہ کریم, آپ پر رحمت کی نظر فرمائے, نور مصطفیٰ کا صدقہ نصیب کرے. بیٹے یہ کہ یہ آنکھ نکال کر اس پر دوائی لگانا, پانی لگانا, یہ اندر لگانا, یہ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ اس کا پانی جو ہے نا, یہ سوراخ تو ہے نا, اس کے اندر سے حلق میں چلا جائے گا, تو یہ اس سے روزہ ٹوٹے گا. رات میں یہ کام کرنے ہوں گے, اور ہر نماز کے بعد, پانچوں نمازوں کے بعد, یا نورو یا نورو یا نورو ایک سانس میں 11 مرتبہ پڑھیں, اور 10 انگلیوں پر دم کر کے پھیر لیں, یا نورو 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 یا نورو. ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہو اور کسی رشتہ دار مرد کا فون تعزیت کے لیے آئے تو کیا اس سے بات کی جا سکتی ہے فون پر؟
اگر محرم میں تعزیت کر رہا تو بات تو کرنے مرض نہیں ہے, نہ محرم سے بھی کی تو اس سے عدت تو واجب, تو عدت کا اس کا ادا ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ نہ محرم سے, ویسے بھی عدت کے علاوہ بھی یہ اس طرح کے تعلقات رکھنے نہیں چاہیے, اور نام محرم کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ کسی نام محرم کی تعزیت نہ کرے, بیمار پرسی عیادت نہ کرے. اب آج کل تو یہی ہے کہ مطلب سب کر رہے ہوتے ہیں ہمدردیاں, اس میں خطرات ہوتے ہیں, بہرحال عدت اس کی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.